سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جبین عشق رشک آسماں ہے، جبین عشق رشک آسماں ہے، خوشی تیری امانِ دو جہاں ہے، خوشی تیری امانِ دو جہاں ہے، تیرے تابِ زمین و
بہرے بہرے بے قرار تیرے ناراضگی موت تنہا تیرے جہنم سے اشد خفگی ہے جہنم سے اشد خفگی عدو ہے در پر نقصان رسانی مگر اسے قبیل نگہبان ہے مگر اسے قبیل نگہبان ہے عدو ہے فدا بر مرکز رضا کے عالم فدا بر مرکز رضا کے عالم کہ جج دل لطف سے گنا
مجلس میں ہم نے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعض گناہوں سے بچنے کا راستہ اس سے دل کی تباہی کی دو علامات پڑی تھیں. دل کی تباہی کی دو علامات, پہلی علامت تو یہ ہے کہ کوئی نیک کام کر کے وعظ کہہ کے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے تلاوت ذکر کر کے پیری مریدی کر کے کوئی بھی نیک کام ہو اس پر ناز کرنا, خوش ہونا اور اکڑنا اپنے تئیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا, یہ دل کی تباہی کی علامت ہے. احساس شکر میں جو سرور ہوتا ہے وہ اس سے مستثنی ہے. شکر گزاری کے ساتھ جو سرور ہوتا ہے دل میں وہ اس سے مستثنی ہے, لیکن اس کو اپنا کمال سمجھنا, جیسا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بعض جاہل صوفیہ اپنے ثمرات کو یعنی انعامات کو اپنے مجاہدات سے منسوب کرتے ہیں. ہم نے ایسا کیا, ہم نے اتنا ذکر کیا تو ہمارے دل میں مٹھاس محسوس ہونے لگ گئی, ہمیں ایک کیفیت نصیب ہو گئی. تو فرمایا کہ یہ بالکل جاہل ہیں اور یہ جاہل لوگ ہیں, اور ایسا سمجھنا عین کفران ہے, ناشکری ہے. بلکہ جو کچھ بھی اچھا حاصل ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی عطائے محض سمجھنا چاہیے، بلا استحقاق کہ ہمارا حق نہیں تھا پھر بھی خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ کیفیت یا یہ ذکر کی توفیق، تلاوت کی توفیق، نماز کی توفیق، خیر خیرات کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ دل اس کا تباہ ہے، دل برباد ہے اس کا، سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا صوفی ہوں لیکن دل اس کا برباد ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس کے دل میں. اور دوسری علامت دل کی تباہی کی یہ بیان ہوئی تھی، غیر اللہ سے دل لگانا. میں نے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہر وہ چیز غیر اللہ ہے. اپنا میں نے کیا عرض کیا تھا، بزرگوں کی باتیں ہیں، قرآن و حدیث کی تشریحات ہیں کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ غیر اللہ ہے. حتیٰ کہ اولاد بھی، آج بھی ہم حکیم الامت کا آواز پڑھ رہے تھے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے محل سے اور تخت و تاج سے دربدر ہو کر غار نیشاپور میں عبادت کی، انہوں نے 10 سال سب سے جدا ہو گئے تھے، اور پھر اچانک ان کی ملاقات اپنے بیٹے سے حرم کعبہ شریف میں ہوئی. پہچان لیا، باپ کے خون نے جوش مارا، محبت آئی. تو آسمان سے آواز آئی کہ یہ ہماری محبت کو رکھو یا غیر کی محبت کو رکھو، کوئی ایک محبت کو رکھو. مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم اپنی اولاد سے محبت نہ کریں، لیکن اولاد سے محبت کی بھی شرعی حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اور وہ حد یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکامات میں خلل اندازی نہ ہو سکے، خدا تعالیٰ کی یاد میں اولاد کی محبت آڑے نہ آئے، خدا تعالیٰ سے قربت میں اولاد ہمیں غافل نہ کر دے. تو یہی نصیحت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی ہے کہ دیکھو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے دور نہ کر دیں، بھلا نہ دیں. تو محبت کے درجے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اشد، جیسے ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کی محبت اشد مطلوب ہے. دنیا کی محبت اگر شدید بھی ہے تو جائز تو ہے، لیکن اللہ کی محبت اشد ہونا فرض ہے. سب سے زیادہ اللہ کی محبت دل میں ہو، ایسی محبت کہ جس کو کوئی غیر ہمیں اللہ سے چھڑا نہ سکے، کوئی دور نہ کر سکے، کوئی غافل نہ کر سکے. تو اس سلسلے میں غیر اللہ جو ہے وہ غیر محرم شکلیں بھی ہیں. شرعی پردہ نہ کرنا، اول تو یہ بڑی بے حیائی ہے شرعی پردہ نہ کرنا. جن لوگوں سے شادی ہو سکتی ہے ان سے پردہ کرنا، حیا کرنا، دوری اختیار کرنا، یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے اور ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، چین اور امن سے رہنے کے لیے ہے. اور اسی طرح سے جو بھی چیز خدا تعالیٰ سے غافل کر دے، دور کر دے، مثلا یہ آج کل بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ اسمارٹ فون جو ہے یہ بڑا فتنہ بن چکا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس میں عقائد خراب ہو رہے ہیں اور بلکہ بڑے بڑے گناہ بھی اس میں ہو رہے ہیں، اور جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں وہ بھی اس کے اندر فضول کاموں سے بچنا ان کے لیے محال ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے. بس کوشش کر کے اس سے بہت دوری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والا بڑا فتنے والا آلہ ہے. اور اسی طرح سے بعض لوگوں کو مال کی محبت ہے، بعض لوگوں کو اور کسی چیز کی کپچے کپڑوں کا ہی جنون رہتا ہے، بعض لوگوں کو گھر کی تزئین و آرائش کا ہی ایک جنون ہے، گھر ایسا ہو، اس میں یہ لگا ہو، اس میں یوں ہو، یوں دکھائی دے. اور اس کے لیے بھی آج کل لوگ ہر کام کے لیے موبائل کا سہارا لیتے ہیں، نیٹ کا سہارا لیتے ہیں. لاؤ دیکھیں آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ چیز دیکھ کر پھر اس جیسا خود بننے کی کوشش کرتے ہیں، گھر کو بناتے ہیں، بچوں کا پہناوا بھی اسی طرح کا کرتے ہیں، بچوں کے لیے کام وام بھی ایسے ہی کرتے ہیں. غرض یہ کہ جو بھی چیز خدا تعالیٰ سے غفلت کا ذریعہ بنے، اے بھائی بات نہیں کرو، جو چیز خدا تعالیٰ سے غفلت کا ذریعہ بنے وہ تمام غیر اللہ ہے، اور غیر اللہ سے دل لگانے سے دل تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ دو علامتیں ہم گزشتہ روز پڑھ چکے تھے حضرت تعالیٰ کے بعد میں سے، کہ دو علامتیں جس کے اندر ہوں گی اس کے دل کے بربادی کی علامت ہے، دو چیزیں جس کے دل میں ہوں گی، ایک یہ کہ اپنے نیک کام پر خوش ہونا اور اب اس کو اپنا کمال سمجھنا، اور دوسرا غیر اللہ سے دل لگانا. تو آج دل کی تباہی کی تیسری علامت اس وعظ سے پڑھ کر سنا رہا ہوں. آگے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ دل کے برباد ہونے کی تیسری علامت یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں اسے مزہ نہ آتا ہو، یعنی نماز کو بڑی مشکل سے بڑی کسل مندی کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز پڑھنا بڑی مصیبت سمجھتا ہے، لہذا اس کو اپنے شیخ سے مشورہ لینا چاہیے کہ اس کے دل کی سختی کیسے دور ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک خاتون آئیں، کہنے لگیں کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، نماز میں مزہ نہیں آتا، کیا کروں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جاؤ 3 دن تک موت کو یاد کرو کہ ایک دن قبر میں اترنا ہے، جنازہ تیار ہے۔ بس 3 دن کے بعد وہ خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، موت کو یاد کیا، دل نرم ہو گیا اور میری غفلت دور ہو گئی۔ ہم بھی آج اس مراقبہ موت سے اپنے دل کو نرم کر لیں، جب دل میں سختی آ جائے فوراً موت کو یاد کرو کہ موت آ گئی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ پھر سوچے کہ روح نکل گئی، قینچی سے کپڑے کاٹ کر اتارے جا رہے ہیں، پھر تختے پر ڈال کر مجھ کو نہلایا جا رہا ہے، کفنایا جا رہا ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہے، پھر تختے لگائے گئے اور مٹی ڈال کر سب آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ زندگی میں کیا کیا مزے اڑائے، کیا کیا کام کر کے لائے ہو، کیا بتاؤ گے کہ میں نے فلاں جگہ سینما بنایا تھا؟ آج پتہ چل جائے گا کہ قیامت تک جتنے لوگوں نے بھی سینما دیکھا ہے، سب کا گناہ، سب کا سارا گناہ تیری گردن پر ہے، اور تیری دکان پر ٹی وی بھی تھا، جتنے لوگ جب تک ٹی وی دیکھتے رہے ان سب کا گناہ بھی تیری گردن پر ہے، لہذا جب تک وہ گناہ جاری رہے گا اس کا وبال تیری گردن پر ہوتا رہے گا۔ ذرا عقل کو درست کر لو۔ اسی میں بندہ عرض کرتا ہے کہ ہم لوگ جو موبائلوں کے اندر لگے پڑے ہیں اور اس کے اندر مشغول رہتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ کیا لائے ہو، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ موبائلوں کی طرف ہاتھ بڑھنے سے پہلے ہم سوچ لیا کریں۔ قبر میں جنازہ اترنا ہے، مٹنے والی شادمانی ہیچ ہے، چند روزہ زندگانی ہیچ ہے، یعنی یہ دنیا کی خوشی شادمانی، یہ خوشی یہ عارضی ہے، چند دن کی ہے۔ اول تو خوشی پوری، جو ناجائز خوشیاں یہ پوری ہوتے ہی ایک بے چینی اور عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور جائز خوشی بھی تھوڑی تھوڑی دیر کی رہتی ہے، اس کے بعد وہ سب غائب ہو جاتی ہے۔ پس اگر نماز میں دل نہیں لگتا تو دل لگنا ضروری نہیں، دل لگانا ضروری ہے، فرض ہے، بلکہ یہاں ضروری سے مراد فرض ہے۔ بتکلف دل لگائیں۔ جو شخص نماز تو بے دلی سے پڑھے لیکن لمبے لمبے وعظ کہتا ہے، وعظ میں مزہ آتا ہے، نماز میں دل نہیں لگاتا، یہ علامت ہے دل کے برباد ہونے کی، اور یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے، مخلوق کی تعریف سے مزہ آ رہا ہے اس لیے اس میں دل لگ رہا ہے۔ لمبے وعظ اللہ والوں نے بھی کہے ہیں، حضرت حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3-3 گھنٹے وعظ کیا ہے۔ اللہ والے وعظ کہہ کر اکڑتے نہیں بلکہ ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں قبول بھی ہے یا نہیں۔ اس سے ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ محض وعظ کے لیے نہیں ہے یہ بات، یہ ہے تو وعظ کی نصیحت کے لیے خاص، لیکن ہر انسان کے لیے اس میں عام نصیحت ہے کہ کوئی بھی نیک کام کریں ہم تو اس پہ اکڑے نہیں، اپنے کو کچھ سمجھے نہیں، اپنے کو ہمیشہ سب سے کمتر اور گناہگار سمجھنا چاہیے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر دل میں یہ نہیں آ رہا کہ ہم گناہگار ہیں تو سمجھو کہ یہی ایک بہت بڑا عیب، بڑا گناہ ہمارے اندر ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں گناہوں کے ہوتے ہوئے اپنے کو گناہگار نہیں سمجھ رہے، تو یہی ہمارا بہت بڑا عیب ہے، اسی پہ پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ والوں کا وعظ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور دنیا دار وائزین وعظ کہہ کر اجرت لیتے ہیں۔ تو تیسری علامت جو ہے وہ یہ ہو گئی کہ نماز میں دل نہ لگے، اور چوتھی علامت دل کی تباہی کی ہے۔ دل کے برباد ہونے کی چوتھی علامت یہ ہے کہ جس کسی کی بھی اس کو دعوت مل جائے فوراً تیار ہو جاتا ہے، نہ یہ پوچھے کہ وہاں پر بے پردہ عورتیں ہوں تو نہیں ہوں گی، وہاں فوٹوگرافر تو نہیں آئے گا، یعنی خلاف شرع کام تو نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کر دیا کہ جس مجلس میں خلاف شرع کام ہو رہا ہو وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے۔ مثلاً دعوت کھا رہے ہیں اور میزبان نے قطعی اطمینان دلایا تھا کہ وہاں فوٹوگرافر نہیں آئے گا، لیکن اگر کھانے کے دوران اچانک آ گیا اور فوٹو کھینچنے لگا تو کھانا چھوڑ کر فوراً وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، خواہ ایک ہی لقمہ کھایا ہو۔ ایک تو یہ بات کہ منکرات جہاں جس مجلس میں ہو وہاں جانا جائز ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حرام حلال بھی دیکھنا چاہیے۔ بینکوں کی نوکری کرنے والے، سودی نوکریاں کرنے والے، سود کا کاروبار کرنے والے، رشوتوں کی کمائی والے، اگر ان کی غالب آمدنی رشوت کی یا سود کی ہے تو ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر ان کی حلال آمدنی بھی ہے اور وہ اس پر غالب ہے جو سودی یا رشوت کی آمدنی ہے، اللہ تعالیٰ 100% اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہر مسلمان کو حلال عطا فرمائے، لیکن اگر غالب آمدنی حلال کی ہے تو پھر اس کی دعوت قبول کر لینا چاہیے۔ جہاں تقوی ٹوٹتا ہو مگر مومن کی عزت رکھنے کے لیے تقوی کے بجائے فتوا پر عمل کرنا چاہیے، جہاں مومن کی عزت کا معاملہ ہو، اپنے کو متقی اور پرہیزگار اور اونچا سمجھ کے اس کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ کہ حرام حلال کی تحقیق کر لے، دوسرے یہ کہ منکرات کی تحقیق کر لے۔ اب آج کل جو ہے اس کی تحقیق کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں، تجربہ کئی برس کا یہ ہے، بہت پرانا تجربہ ہو چکا ہے کہ جہاں بھی یہ بینکویٹ ہال میں جو ہے وہ تقریبات ہوتی ہیں اور اس میں بعض لوگ وعدہ بھی کر لیتے ہیں کہ ہم یوں پردہ کریں گے یوں پردہ کریں گے، تو وہ وہاں پردہ ہو نہیں پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بینکویٹ ہال کی کچھ بناوٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں درمیان میں بھی جو پردہ ہوتا ہے اکثر وہ برائے نام ہی ہوتا ہے، ایک پارٹیشن سا ہوتا ہے، حقیقت میں پردہ نہیں ہوتا، ایک پارٹیشن ہوتا ہے، اور اس میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ عورتوں میں بے حیائی تو بہت پھیلی ہوئی ہے، تو کوئی پتہ نہیں ہے کوئی کس بہانے سے مردوں میں گھساتی ہے، کوئی مرد جو ہے وہ بھالو بن کے، جیسے حضرت ہمارے فرماتے ہیں کہ خالو بر وزن بھالو، تو بھالو جو ہے وہ چھاپا مار دیتا ہے کہ میرے بال تو سفید ہیں، میرے نفس کے میرے دل کے برے ارادوں کو کس کو خبر ہوگی، اور نفس بھی بہکا دیتا ہے کہ تم تو بڑے میاں ہو، سفید بال ہو، سفید ریش ہو، تو تم اندر چلے جاؤ، تمہارا تو دل پاک اور نظر صاف ہے۔ تو یہ خود بھی انسان دھوکے میں بھی آ جاتا ہے، اور بعض اوقات جان بوجھ کر جو ہے وہ ایسی حرام حرکتیں کرتا ہے، تو وہ جو پارٹیشن ہوتا ہے برائے نام پردہ ہوتا ہے، بعض دفعہ بروکیٹ کی چادر لگی ہوتی ہے جس میں سے بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، نام کا پردہ ہے لیکن وہ نظر آ رہا ہے برابر میں سے، اور درمیان میں بھی گیپ ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ انٹرنس ایک ہی ہوتی ہے، مرد و عورت مخلوط ہی وہاں سے داخل ہوتے ہیں، پھر جو اسٹیج کا معاملہ ہوتا ہے وہ تو بہت ہی بڑھ کے بے حیائی کی بات ہے جو کچھ اسٹیج پر ہوتا ہے، تو اس میں تو جو ہے لوگ جو ہے وہ جو بازے پردہ کرنا چاہتے بھی ہیں اور ان کا تعلق اللہ والوں سے تھوڑا بہت ہوتا بھی ہے اور وہ ارادہ بھی ان کا ہوتا ہے، لیکن وہ کمزور پڑ جاتے ہیں عین وقت پہ، کیونکہ وہ لوگوں میں لوگ کیا کہیں گے یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے، برادری کیا کہے گی یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ سسرال والے کبھی میکے والے جو ہے آپس میں جو ہے ان کے جھگڑے نزاع کا خوف ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہیں گے، اور پھر وہ مجبور ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ بھائی وہ فلانے نہیں مان رہے فلانی نہیں مان رہے۔ تو الحمدللہ جن لوگوں کا تعلق اللہ والوں سے مضبوط ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کا خوف ان کے دلوں میں بیٹھ چکا ہوتا ہے بزرگوں کی صحبت سے، ان میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بعض حالات میں ماں نے اپنے بیٹے کی شادی پر میں شرکت سے انکار کر دیا صرف اس وجہ سے کہ بیٹا نہیں مانا، اس نے کوئی مووی یا اس کے دوستوں نے کچھ شروع کر دیا منکرات، تو ماں اپنے بچوں کی شادی پر نہیں گئی، حالانکہ کیسا موقع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے بہن کا معاملہ ہوا کہ بہن نے دیکھا بہن شرعی پردہ کرتی ہے، اللہ والوں سے تعلق ہے، لیکن بھائی کا تعلق نہیں ہے، اس کو بےچارے کی ابھی آنکھیں نہیں کھلی کہ یہ سب منکرات کا کیا انجام ہونے والا ہے، تو بعض جگہ دیکھا کہ بہن اپنے بھائی کی شادی میں نہیں گئی، اور لوگوں نے خوب باتیں سنائیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے مارا پیٹا بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، بے حیائی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، اللہ کی نافرمانی میں تمہارا ساتھ ہم نہیں دے سکتے۔ اور بعض والدین نے اولاد کی خوشی میں شرکت نہیں کی اور بعض اولاد نے والدین کی، تو غرض یہ کہ جب ہمت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور اپنا خوف عطا فرما دیتے ہیں اور اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے بلکہ انسان اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، خوشی کو آگ لگا دی، خوشی ہم نے خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم نے یہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اور لوگوں کی باتیں سن کر بھی اس میں اکڑ نہیں آتی، بلکہ وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے جہنمی راستے سے بچا کے رکھا ہوا، یہ آپ کا احسان ہے، میں نے گناہ سے بچ کر اور لوگوں سے جو ہے وہ اختلاف لے کر اور ناراضی لے کر آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ اے اللہ آپ کا احسان مجھ پر ہے کہ آپ نے مجھے برائی سے بچایا. غرض یہ کہ چوتھی علامت دل کی تباہی کی بیان ہو رہی ہے کہ خلاف شرع منکرات جہاں ہو رہے ہوں، خلاف شرع کام ہو رہے ہوں، ایسی دعوت کو قبول کر لینا یہ دل کی بربادی کی، دل کی تباہی کی چوتھی علامت ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. اس وقت فرار واجب ہے، قرار نہیں. اس وقت جہاں منکرات ہو رہے ہوں ایسے وقت میں، جبکہ ہمیں وعدہ بھی کیا گیا کہ ہم منکرات نہیں کریں گے، پھر وہاں منکرات شروع ہو گئے، ایسے وقت فرار واجب ہے، قرار نہیں. سن لو، اس وقت وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے. کیا دلیل ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، جس مجلس میں منکر ہو رہا ہو، مثلا وہاں فوٹو کھینچا جا رہا ہو آپ کا نہیں، خواہ دوسروں کا کھینچا جا رہا ہو، یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایک طرف ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ بدماشی نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ جو ہے ہم یہ کام نہیں کریں، ہم بدماشی دوسروں کے ساتھ کریں گے، دوسروں کے ساتھ ہم فتنہ کریں گے، آپ بیٹھے رہیں تماشا دیکھیں یہاں مزے سے. نعوذ باللہ تعالی من ذالک، اللہ تعالی ایسی حماقت سے ہم سب کو باز رکھے. تو فرمایا کہ وہاں فوٹو کھینچا جا رہا ہو آپ کا نہیں، خواہ دوسروں کا کھینچا جا رہا ہو، وہاں بھی بیٹھنا جائز نہیں. منکر تو ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی تو ہو رہی ہے، وہاں قرار پکڑنا جرم ہے، وہاں بیٹھنا جرم ہے. مثلا کسی مجلس میں حکومت کی بغاوت ہو رہی ہے اور کوئی وہاں کھڑا رہے، چاہے خود باغی نہیں ہے مگر حکومت کی نظر میں وہ باغی ہی شمار ہوگا، کیونکہ باغیوں کے ساتھ کھڑا ہے. اس لیے ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، جہاں جہاں ہم سے کوتاہی ہوئی اے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، توفیق توبہ نصیب فرمائے، اور اے اللہ تیرے بھروسے پر عزم کرتے ہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے اے اللہ آپ کو ناخوش نہیں کریں گے. خواجہ صاحب کا شعر یاد آیا، بڑا پیارا شعر ہے. حال میں اپنے مست ہوں، غیر کا ہوش ہی نہیں، رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں. حضرت والا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ بے پردگی کے خلاف جب علماء احتجاج کرتے ہیں تو اسمبلی میں بھی چند فیشنیبل خواتین، یعنی وہ مغرب زدہ ہوتی ہیں، فیشنیبل کیا ہے، مغرب زدہ ہوتی ہیں، مغرب کی جہالت کی جو ہے باتیں انہوں نے اپنا لی ہیں، اور ان کا جو موٹو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جتنے ننگے اتنے ہی ایڈوانس، کپڑے اترنے کو وہ ایڈوانس سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ چند فیشنیبل قسم کی خواتین جو شریعت اور قرآن و حدیث سے ناواقف ہیں، وہ اپنا بیان دے دیتی ہیں کہ ملاؤں کا بیان ہم نہیں سننا چاہتے، ہم پردے میں نہیں رہنا چاہتی. ارے خدا کے قانون میں کیوں دخل دیتی ہو، تمہارا جو جی چاہتا ہے تم وہ کرو، خود بھگتو گی، لیکن یہ بیان دے کر اپنا شمار باغیوں میں نہ کرو، اس لیے تمہارا یہ بیان ناقابل بیان ہے، یعنی یہ بیان مردود ہے، مبغوض ہے. سو تم اپنی قبروں میں آگ کے انگارے مت بھرو. اگر کوئی کہے کہ ان کا بیان ناقابل بیان کیوں ہے، تو جواب یہ ہے کہ جو بیان مردود ہوتے ہیں وہ ناقابل بیان ہوتے ہیں، مطرود ہوتے ہیں. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم جمعے کے دن ایک حدیث سناتے ہیں، وہی حدیث سنا کر میں مجلس کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیں. ہم کہاں تک بیان کریں گے، اللہ کے دین کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ ارے ان کی رحمت کا کچھ بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کو بہانہ بنا دیں. ہماری اس گزارش کو میری زبان اور آپ کے کان کو اللہ قبول فرما لیں اور اپنی ہدایت کا بہانہ بنا دیں. میں سارا دین کیسے ایک گھنٹے میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کریں گے تو ہمیں سارا دین اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، ہمیں خود فکر ہو جائے گی، خود بخود توفیق ہو جائے گی، فرشتی زیور پڑھنے کی، تعلیم الاسلام پڑھنے کی، اور علماء سے پوچھ پوچھ کر عمل کرنے کی. فرشتی زیور کے علاوہ تعلیم الاسلام بھی بہت، جو بچوں کی تعلیم الاسلام اسکول میں پڑھائی جاتی ہے وہ بڑوں کے لیے بھی اتنی ہی مفید ہے، اور وہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہے، اس کے 6 حصے ہیں اور ایک جلد میں وہ آ جاتی ہے، بہت کم اس کا ہدیہ ہوتا ہے، وہ ضرور ہر گھر میں ہونی چاہیے، بہت آسان ہے، اور اس سے بے شمار مسائل کا علم ہو جاتا ہے، نمازیں درست ہو جائیں گی، وضو درست ہو جائے گا اور بہت سی مسائل اس سے معلوم ہو جاتے ہیں. غرض یہ کہ علماء سے پوچھ پوچھ کر عمل کرنے کی، مثلا علماء سے پوچھنا چاہیے کہ نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھی جاتی ہے. میں بھی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ آ کر پوچھو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو سنت کے مطابق پوری نماز سکھا دوں گا. نماز میں جو ہے خوب خشیت ہو، اللہ تعالیٰ کی خشوع ہو، خضوع ہو. خشوع تو کہتے ہیں دل کے جھکنے کو اور خضوع کہتے ہیں جسم کے ساکت رہنے کو. تو دل بھی ہمارا خاشع ہو. ہاں، بہت سے لوگ ہلتے جلتے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی اونچا دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے سر کر رہے ہیں، کبھی کپڑے درست کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ اس کے دل میں خشیت نہیں ہے اور خدا تعالیٰ سے محبت اور تعلق نہیں ہے، اسی لیے بے توجہی سے نماز پڑھ رہا ہے. اور یہی حضرت نے فرمایا کہ نماز میں دل نہ لگنا یہ دل کی تباہی کی علامت ہے. تو خشوع کے ساتھ بھی اور خضوع کے ساتھ بھی جسم بھی ساکن رہے اور دل بھی خدا تعالیٰ سے لگا رہے، خدا تعالیٰ کی حضوری میں لگا رہے. تو غرض یہ کہ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری نماز قیمتی ہو جائے اور مقبول ہو جائے، کیونکہ خلاف سنت عمل مقبول نہیں ہوا کرتا. نماز ساقط ہو جائے گی، سر سے فرض تو اتر جائے گا لیکن گناہ بھی ہوگا ساتھ میں کہ اچھی طرح کیوں نہیں پڑھی اور سنت کے مطابق کیوں نہیں پڑھی. اللہ تعالی ہم کو سنت کے مطابق اور خوب دل لگا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے ساتھ اعمال کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ اب میں جمعے کے ساتھ اعمال والی حدیث سنائے دیتا ہوں. جمعے کے دن کے ساتھ عمل کو صحاح ستہ کے چار محدثین نے روایت کیا ہے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے اور امام نسائی نے رحمہ اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ روایت بیان کی کہ جمعے کے دن جو یہ سات عمل کر لے تو مسجد تک جتنے قدم چلے گا ہر قدم پر ایک سال نفلی نماز اور ایک سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملے گا. مثلا اگر 100 قدم پر مسجد ہے تو 100 برس کی نماز کا ثواب اور 100 برس کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحاح ستہ میں کسی عمل پر اتنی فضیلت وارد نہیں ہے جتنا کہ اس عمل پر ہے، اور عمل بھی آسان کہ یہ ڈر بھی نہیں کہ بھائی جب اتنا ثواب ہے تو بڑا مشکل عمل ہوگا. بہت آسان عمل ہے، سن لیجئے. نمبر 1 غسل کرنا، نمبر 2 اچھے کپڑے پہننا، نمبر 3 مسجد جلد جانے کی کوشش کرنا، نمبر 4 پیدل جانا اور سواری پر نہ جائے، اگر ممکن ہو تو سواری پر نہ جائے، لیکن جو ضعیف کمزور اور بیمار ہو وہ مستثنا ہے، اس کو سواری پر جانے سے بھی انشاءاللہ پیدل جانے ہی کی فضیلت حاصل ہوگی، اور نمبر 5 امام کے قریب بیٹھنا، اور نمبر 6 خطبہ غور سے سننا، اور نمبر 7 کوئی لغو کام نہ کرنا یعنی فضول اور بیہودہ حرکت نہ کرے. یہ 7 عمل ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جو یہ 7 اعمال کرے گا اس کو مسجد تک ہر قدم پر ایک سال کے روزوں کا اور ایک سال کی نفلی نمازوں کا ثواب ملے گا. اور سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عشاق کو حکم دیا کہ جمعے کے دن مجھ پر درود شریف زیادہ پڑھو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بعد بھی ہم درود نہ پڑھیں تو کتنی نالائقی اور محرومی کی بات ہے. اس کے بعد انشاءاللہ کھانے پینے کی سنتیں بھی سناؤں گا. مذاکرے کا سلسلہ رہنا چاہیے. سنتوں کی کتاب خرید لیجئے، اس میں سنت دیکھیے. مثلا کھانا ہاتھ دھو کر دسترخوان بچھا کر کھانا چاہیے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے. یہ سب سنتیں ہیں، لیکن آج دیکھتا ہوں کہ کوئی کھڑے ہو کر کھاتا ہے، کوئی میز کرسی پر کھا رہا ہے. یہ سب حال دیکھ کر دل روتا ہے. ارے میاں قالین دری بچھاؤ، کچھ نہیں ہے تو بوریا بچھا لو، چٹائی بچھا لو، ورنہ ایسے ہی فرش پر دسترخوان بچھا کر کھاؤ. دیکھو دل میں کتنا نور پیدا ہوتا ہے. اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا استعمله فقیل وکیف یستعمله یا رسول اللہ قال یوفقه لعمل صالح قبل الموت. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے بھلائی کے کام کراتا ہے. پوچھا گیا کہ اللہ تعالی بھلائی کے کام کیوں کر کراتا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، موت سے پہلے اس کو عمل نیک کی توفیق مرحمت فرماتا ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث شریف سے زندگی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ نیک کام کر سکتا ہے، یعنی جتنی زندگی ہوگی اتنا زیادہ نیک عمل کر سکتا ہے. تو لہٰذا زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کے ہر لمحے کو قیمتی جاننا چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش خدا تعالیٰ کی عبادت اور خدا تعالیٰ سے دل لگانے کو کرنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. آج ہم سجدے کی 12 سنتیں پڑھیں گے. سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا، سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، پھر ناک رکھنا، پھر پیشانی رکھنا، سجدے میں سر دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھنا، سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا اور پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا. عورتوں کی نماز میں فرق ہے. سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھنا، سجدے سے اٹھنے کی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھنا، سجدے سے اٹھنے میں پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں کو اور پھر گھٹنوں کو اٹھانا، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس باب میں آپ کے افضل المخلوقات ہونے کے بیان میں روایات بیان ہو رہی ہیں. 4th روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء پر بھی فضیلت دی اور آسمان والوں یعنی فرشتوں پر بھی، اور پھر اس پر قرآن مجید سے استدلال کیا. 5th روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک بار اپنے کلام میں فرمایا، ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو مطلع کر دو کہ جو شخص مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوگا تو میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا خواہ کوئی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ احمد کون ہے؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، میں نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو ان سے زیادہ میرے نزدیک مکرم ہو. اللہ میں نے ان کا نام عرش پر اپنے نام کے ساتھ آسمان و زمین اور شمس و قمر پیدا کرنے سے 20 لاکھ برس پہلے لکھا تھا. قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ جنت میری تمام مخلوق پر حرام ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس میں داخل نہ ہو جائے. پھر امت کے فضائل کے بعد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب، مجھ کو اس امت کا نبی بنا دیجئے. ارشاد ہوا، اس امت کا نبی اسی میں سے ہوگا. عرض کیا کہ تو مجھ کو ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنا دیجئے. ارشاد ہوا کہ تم پہلے ہو گئے، وہ پیچھے ہوں گے، البتہ تم کو اور ان کو دار الجلال جنت میں جمع کر دوں گا. سبحان اللہ. مجموعہ ان روایات سے آپ کا افضل الخلق ہونا حق تعالیٰ کے ارشاد سے، خود آپ کے ارشاد سے، انبیاء اور ملائکہ علیہ السلام کے ارشاد سے، صحابہ کے ارشاد سے صریحاً بھی، اور امامت انبیاء و ملائکہ اور ختم نبوت اور خیریت امت وغیرہ سے استدلالاً بھی ثابت ہے، اور اس فصل کے قبل کی 2 فصلوں میں اور بالکل شروع کتاب کی 2 فصلوں میں بھی متعدد روایتوں سے اس امر کا بتصریح ثابت ہے. یہ امر کا تصریح ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ذکر اللہ کی پابندی ضروری ہے، بعض لوگوں کے معاملات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کی پابندی نہیں کرتے ہیں چاروں تسبیحات، حالانکہ حضرت والا رحمہ اللہ نے کتنا آسان فرما دیا کہ سو سو مرتبہ بس ایک ایک تسبیح کر لو، لیکن اس میں بھی کاہلی اور کوتاہی کرنا، سستی کرنا، یہ اس کے نتیجے میں یہ علامات بھی پیدا ہوتی ہیں. ذکر نہ کرنا، دل نہ لگانا اللہ سے، تو یہ دل کی تباہی کی یہ بھی ایک علامت ہے اور سبب ہے کہ پھر نماز میں بھی جی نہیں لگتا، غیر اللہ میں جی لگتا ہے. بتکلف دل لگانا چاہیے، جو شیخ نے وظائف بتائے ہیں بتکلف اس کو پورا کرے، چاہے دل نہ بھی لگے پھر بھی اس کو پورا کیے جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کا ثمر ایک نہ ایک دن ظاہر ہوگا. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. اور پھر عرض کرتا ہوں، اللہ تعالی میری بھی حفاظت فرمائے اور سب مسلمانوں کی اسمارٹ فون کے اندر بے ضرورت مشغولیت سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اور تمام لمحات جو ہمارے ہیں اللہ تعالی ان کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. بھائی باتیں نہیں کیا کرو، کتنی بتبقا ہے، کیوں کرتے ہو باتیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری غفلت کو معاف فرما، اللہ غفلت کے جرم سے اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے غفلت کے جرم کو، اور میرے دوستوں کو، سب گھر والوں کو، اور تمام مسلمانوں کو اللہ غفلت سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ خوب ہوشیاری نصیب فرما دے، ہر دم اپنی یاد نصیب فرما دے، ہر پلک جھپکتے اپنی یاد نصیب فرما، اور غفلت کے جرم سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ گناہوں سے بہت دوری، بہت دوری، بہت دوری عطا فرما. گناہوں سے نفرت، بہت نفرت، بہت نفرت عطا فرما. غیروں کے طریقوں سے اللہ بہت نفرت عطا فرما. بہت دوری عطا فرما، بہت دوری عطا فرما، بہت دوری عطا فرما. اور پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے اور مبارک طریقوں پر جی جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر ہر عمل کی توفیق نصیب فرما، ہر ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرما، نور والی زندگی عطا فرما. اے اللہ غفلت کی زندگی سے میری اور سب دوستوں کی حفاظت فرما. اے اللہ غفلت کی زندگی سے حفاظت فرما. دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہر کام کو سنت کے مطابق سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خوب دل لگا کر اے اللہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خوب دل لگا کر عبادت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما، ہر لمحہ توفیق نصیب فرما، اپنی یاد کی مٹھاس نصیب فرما، اپنی یاد کی لذت نصیب فرما. اے اللہ اپنی یاد کی لذت نصیب فرما. اے اللہ قلب کو آپ کی یاد کے بغیر چین ہی نہ آئے. اے اللہ کھانا پینا اچھا نہ لگے. اے اللہ بیوی بچے ہمیں اچھے نہ لگیں جب تک کہ ہم آپ کو یاد نہ کر لیں. اے اللہ ہم کو ایسا ذوق سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما. مرنے کے بعد تو یہ حقیقت کھلی جائے گی، لیکن اے اللہ اگر ہم دنیا سے غافل چلے گئے تو ہماری خیریت نہیں ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری غفلت کو دور کر دے، ابھی ہماری آنکھیں کھول دے، ابھی آنکھیں کھلنے کا فائدہ ہے، دل کی آنکھیں کھول دے. اے اللہ دنیا کی لذتیں فانی ہیں، اے اللہ ان سے جی لگانے والا احمق ہے، بے وقوف ہے. اے اللہ ہمیں حماقت سے باز رکھیے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اپنی یاد کی لذت نصیب فرما دیجئے، اپنی ذات عالی سے دل لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ دل کی تباہی کی جو چار علامات بیان ہوئی ہیں، اے اللہ ہمارے قلوب کو اس سے بالکل پاک فرما دیجئے. اے اللہ بالکل پاک فرما دیجئے. اور اللہ ہر غیر کو ہمارے دل سے نکال دیجئے. اے اللہ ہر غیر کو اور اپنی خود پسندی اور عجب بینی کو اور اپنے اچھے اعمال کو اپنا کمال سمجھنے کو اور غیر اللہ سے دل لگانے کو اور نماز سے غفلت کو اور اے اللہ یہ نماز سے غفلت ہونے کو، اور چوتھی علامت کیا ہے؟ دل کی تباہی کی، کہ حرام حلال کی تمیز کے بغیر اور منکرات کی مجالس میں شرکت سے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے دل کو تباہی سے بچا لے، دل کو بربادی سے بچا لے. اللہ ہمیں سلامتی قلب نصیب فرما. اے اللہ قلب سلیم ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما. اللہ ہر بیمار کو صحت عطا فرما. اللہ بے روزگار کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. قرض خواہوں کے مقروض کی اللہ قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما. اور اللہ جس کے قرض کسی نے لیا ہے اس کو ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر پریشان حال کی مدد فرما. اے اللہ ہر پریشان حال کی مدد فرما. اے اللہ ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں دکھا، اور آپ کو خوش کرنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرما. اس کے لیے خوب محنت اور جد و جہد اور سنجیدگی اور فکر کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تن من دھن سے ہم آپ پر قربان ہوں، آپ کے نبی کے طریقوں پر قربان ہوں. اے اللہ آپ کے نبی کے طریقوں پر قربان ہوں. اے اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لے، ہماری اولادوں کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لے، ہم سب کو جذب فرما لے، ہماری اولادوں کو جذب فرما لے، ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ ہم تو احمق نادان ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہم کیا دولت مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم انتہائی ناشکرے اور نادان اور ناسمجھ ہیں. اے اللہ نفس و شیطان کے جالوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں کیا خبر کہ ہم کیا دولت آپ سے مانگ رہے ہیں. بس اے اللہ آپ اپنی مہربانی فرما دے، ہم نادانوں کو اے اللہ کچھ خبر نہیں، ہماری نادانی کو اے اللہ صرف نظر فرما کر. اے اللہ ہمیں ہم میں سے کسی کو بھی اس دولت سے محروم نہ فرما. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما اور انہی کے جیسے اعمال نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے ہماری زندگی کو بالکل پاک فرما دے، گناہوں سے پاک والی زندگی ہمیں عطا فرما دے، نور والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ میرے مشائخ کو اے اللہ درجات قرب بے انتہا عطا فرما، جزائے جزیل عطا فرما، ان کے رتبے بہت بلند فرما. اے اللہ ان کے رتبے بہت بلند فرما، اور ان کے آل اور اہل عیال اور تمام اہل تعلق کو اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو دونوں جہان کا شرف اور عزت عطا فرما. صاحب اقوا نسبت بنا، خوشیاں ہی خوشیاں دکھا، کبھی غم نہ دکھا. اے اللہ رزق روحانی اور رزق جسمانی کی بارش فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے میرے مالک وہ بھی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.